وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قبل اس کے کہ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اور جو حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کرم کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. لاکھوں کروڑوں انسان پیدا فرمانے کے بعد ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور بے شک ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانے کے بعد ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں عاشقوں میں پیدا فرمایا. اور اس رات میں جو محرم شریف کی مبارک راتیں ہیں ان میں یہ جمعے کی شب بھی عطا فرمائی کہ جس جمعہ کی شب میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا 10 محرم ہوگی اور قیامت برپا ہو جائے. ہر صبح جمعہ کے دن جو صبح آتی ہے فجر ہونے سے پہلے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے انسان اور جن کے علاوہ انسان اور جنات کے علاوہ دوسری مخلوق جو بنائی ہے یعنی بہائم اور جانور ان کو بھی پتا ہے کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی جمعہ کا دن ہوگا. تو ہر جمعہ کی صبح وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب یہ وہ صبح نہ ہو جس دن قیامت آنے والی. تو قیامت اس دن آئے گی جس دن لوگوں کو قیامت یاد نہیں ہوگی. قیامت اس دن آئے گی جس دن لوگوں کو قیامت یاد نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں اس زمین پر چلنے پھرنے میں سے ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جو اللہ اللہ کر رہا ہوگا اس وقت تک قیامت دنیا پر برپا نہیں ہوگی. یعنی جب تک ایک اللہ والا ہوگا نا ایک اللہ والا تو ایک اللہ والے کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت نہیں آئے گی ایک اللہ والا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو
سبحان اللہ
اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو ایک اللہ والے کی وجہ سے قیامت نہ آئے تو اگر کوئی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے تو وہ کتنی دوسری بلاؤں سے بچ جائے گا کتنی بڑی بڑی بلاؤں سے وہ بچ جائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دافع البلا کس کو فرماتے ہیں سرکار کو دافع البلا فرماتے ہیں. تو جب ایک اللہ والا جس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پتہ نہیں کتنی پشتوں کے بعد ملے وہ اس زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے تو اس کی وجہ سے قیامت نہ آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کتنے بڑے دافع البلا ہے تمام بلاؤں کو دور فرمانے والے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے. تو اس ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج مجھے ٹھیک 4 سال ہوئے حفوف میں حاضری دیتے ہوئے.
سبحان اللہ.
میں حج کے فوراً بعد اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور جمعے کا دن تھا اور ملاقات ہو گئی تھی, لیکن اس کے دوران ہی بات ہوئی تھی کہ بھائی اگلا ہم پروگرام رکھنے والے ہیں 10 محرم کو, لیکن 10 محرم جمعرات نہیں تھی, 10 محرم جمعرات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم 7 محرم کو رکھ لیتے ہیں. تو 7 محرم کو میری حاضری ذرا مشکل تھی, تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہفتہ بعد میں کر لو 14 محرم کو, جس دن حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف بھی ہے. تو سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو سمجھ لیجئے کہ صدقے جائے, انہی کی برکتوں سے یہ محفل چل رہی ہے. اور ٹھیک 4 سال ہوئے مجھے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اپنے رب کی پاکی تسبیح بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو.
سبحان اللہ.
وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى, یہاں تک کہ یَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ تمہارے پاس وہ یقین والی شے آ جائے. وہ کون سی یقین والی شے ہے؟ ویسے اس میں تو بہت سارے مفسرین نے باتیں بتائی ہیں کہ یقین والی شے کون کون سی ہو سکتی ہے, لیکن اکثر مفسرین کا اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب تک حتی یقین سے مراد ہے, وہ یقین والی شے کیا ہے؟ وہ ہے موت. حتی کہ تمہیں موت آ جائے, یہ میرے رب کا, ہم سب کے رب کا حکم ہے. کس سے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حکم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس سے پہلے یہ کہ اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہو اور ساجدوں کے ساتھ ہو جاؤ, وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو سجدہ جب یہ ایک آیت کریمہ اتری تو ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, اس وقت بھی نمازیں پڑھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ارشاد فرمانا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, یہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم تو ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ تمہاری تمام امت ایسی ہو کہ وہ ساری کے ساری سجدہ کرنے والی ہو جائے. اس لیے کہ آقا کریم تو سجدہ کرتے ہی رہتے. اور آج کا موضوع بھی جو ہے وہ اللہ والوں کے سجدوں کے بارے میں, اللہ والوں کے سجدوں کے بارے میں. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, تو سجدے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے شروع کر دیا. تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی بات سے جی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے, اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. تو جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق ہے, بڑی لمبی عمر ہوتی ہے فرشتوں کی, ان کو موت نہیں آتی, آئے گی قیامت سے پہلے یا قیامت کے دن. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا ٹھیک سے پتا تو نہیں, لیکن ایک اندازہ بتا سکتا, ایک اندازہ بتا سکتا ہوں وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرش کے نیچے افق پر ایک ستارہ نظر آتا ہے. ایک ستارہ نظر آتا ہے، ایک نور نظر آتا ہے، 70,000 سال میں تھوڑی دیر کے لیے وہ نور نظر آتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ واپس نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ 70,000 سال کے لیے وہ پھر سے غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. تو اس 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آنے والے نور کو میں نے یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے.
سبحان اللہ،
70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل اس نور کو پہچانتے ہو؟ اس نور کو پہچانتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، اے جبریل وہ نور میں ہوں، جو نور تمہیں 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا تھا اور جس کو تم نے 70,000 مرتبہ اس طرح دیکھا ہے وہ نور میں ہوں. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آنے والا، پھر 70,000 سال تک غائب ہو جانے والا، یہ کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. جب وہ نور اللہ کو دیکھتا تھا، اللہ کے جلووں کو دیکھتا تھا، تو وہ سجدے میں گر جاتا.
سبحان اللہ،
سجدے میں گر جاتا تھا، سجدے میں رہتا تھا. سجدے میں رہنے کے بعد دوبارہ اپنا سر اٹھاتے تھے حق کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتے، پھر سے اس جلوے کو دیکھنے کے بعد سجدے کا شوق ہوتا، 70,000 سال تک دوبارہ سجدہ کرواتے. تو سجدوں کا سلسلہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے جس وقت سے جبریل علیہ السلام کو اپنی عمر بھی نہیں پتا. جبریل علیہ السلام نے 70,000 مرتبہ دیکھا، یہ نور اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو سب سے پہلے بنایا، عرش سے پہلے بنایا، کرسی سے بھی پہلے بنایا، قلم سے بھی پہلے بنایا، جبریل علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا. تو جبریل علیہ السلام نے 70,000 مرتبہ اس نور کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے اور کتنے عرصے تک وہ نور اللہ کو سجدہ کرتا رہا، یہ اللہ اس کا رسول جانے. تو سجدہ کا سلسلہ تو وہاں سے چلا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ سب سے پہلے سجدہ جو ہے فرشتوں نے اللہ کو کیا ہے. سب سے پہلے سجدے میرے آقا کریم نے اپنے رب کو کیا، سب سے پہلے سجدے. اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو فرشتوں کو تو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. تو سجدے کے بارے میں آپ سے عرض کرنی ہے تو کچھ شرعی اصطلاحات کے بارے میں پہلے عرض کر دوں کہ سجدہ ہے کیا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ والوں کے سجدے کے بارے میں سمجھ میں آئے گی کہ سجدہ ہوتا کیا ہے اور اس میں شرعی حکم کیا کیا ہے ہمارے لیے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے. اور پھر جو ہے جو ہمارا مرغوب موضوع ہے اللہ والوں کے بارے میں، اس پہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم دائما ابدا. سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے. سجدے کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. اور شرعی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جھکا دینا، اتنا جھکا دینا کہ سامنے جس کی طرف آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کو یہ پتا چلے کہ آپ نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے، یہ ہے سجدہ. اور سجدے کی مختلف قسمیں رہیں شریعت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سجدے کی حیثیت، سجدے کا طریقہ بدلتا رہا بدلتا رہا. تو جس طریقے سے بھی محسوس ہو جائے، سامنے والے کو نظر آنے لگے کہ یہ تحیت پیش کر رہا ہے، عاجزی اور انکساری پیش کر رہا ہے، ابدیت پیش کر رہا ہے، تو وہ سجدہ ہے، چاہے تھوڑا جھکے، چاہے زیادہ جھکے، یا چاہے اور زیادہ جھک جائے، ٹھیک ہے. لیکن ہماری شریعت میں سجدہ وہ ہے کہ جس میں سر اور ناک زمین پر لگ جائے، ناک اور سر زمین پر لگ جائے، تب جا کر سجدہ ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ نیت کے حساب سے ہوتا ہے، تو جب تک نیت نہیں ہے تو سجدہ نہیں. یہ چیز ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ بعد میں یاد کام آئے گی. جب تک نیت نہیں ہے اس وقت تک سجدہ نہیں ہے. شرعی اصطلاح میں جس چیز کو سجدہ مانا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ ہے کہ سجدے میں سات عضو انسان کے زمین پر لگنے چاہیے. کتنی کمال ان کے ساری، کمال ان کے ساری. دونوں پیر زمین پر ہونے چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پر ہونا چاہیے، کتنے ہو گئے؟
چار.
ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ہونی چاہیے، چھ. اور سر ناک کے سمے یہ سات اور آٹھ ہو گئے. ناک کو اگر الگ گینے تو آٹھ ہے، لیکن حدیث پاک میں آیا سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. تو ناک تو ہڈی نہیں ہے، ناک کے اندر دوسری چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ سات اس وقت گنا جائے کہ چہرہ، ناک اور سر جو ہے اگر ایک مانا جائے تو ایک، دو ہاتھ، دو گھٹنے اور دو پیر، یہ ہو گئے سات. جب تک یہ زمین پر نہ لگے اس وقت تک سجدہ ادا نہیں ہوا. تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے اعضاء زمین پر لگنے چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سر لگا دیا تو سجدہ ہو گیا. عاجزی آپ نے دکھا دی لیکن شرعی اعتبار سے یہ سجدہ ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ حکم ہے کہ یہ ساتوں چیزیں زمین پر لگنی چاہیے، بلکہ ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے، اور اتنی لگنی چاہیے کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یہ دب جائے اور اندر کی جو ہڈی ہے، ہڈی نما جو چیز ہے، وہ محسوس ہو کہ وہ زمین پر لگ رہی ہے یا کڑک چیز پر ٹھہر گئی. بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک زمین پہ نہیں ہوتی، ناک زمین پہ ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیر جو ہے وہ ہوا میں ہوتے ہیں. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی چیز بیلنس کر رہے ہیں، ایک چیز نیچے ہوئی تو دوسری چیز اوپر جانی چاہیے، ایسا نہیں ہے. ناک زمین پہ، سر بھی زمین پہ اور پیر بھی زمین پہ. تو شریعت محمدی کے اندر جو ہے کمال کتنا ہے کہ آج بھی ان کی ساری ایسی ہے کہ ہر شے زمین پر ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ادا ہوا. اور سجدے کی مختلف قسمیں ہیں. اس سے پہلے سجدے کی اہمیت سمجھ لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. اب ہم اور آپ اس درجے پہ تو نہیں ہیں کہ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے. اس درجے پر تو کوئی نبی بھی نہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ معراج حضور کو عطا ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی نہیں ہوئی ہے. تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ لیکن قربان جائیے، صدقے جائیے ایک عظیم نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنہوں نے ہمیں نماز کی تعلیم دی اور کہا اے میرا مومن غلامو، جب تم نماز پڑھو گے تو گویا تمہیں معراج نصیب ہو گئی. نماز پڑھو گے گویا تمہیں معراج نصیب ہوئی. اور اس معراج میں سب سے اہم رکن جو ہے ان میں سے ہے سجدہ. سجدہ ہے، اگر سجدے ادا نہ ہوئے نماز میں تو نماز فاسد ہو گئی. نماز فاسد ہوگی، دو میں سے ایک پڑھا تب بھی نماز فاسد ہوگی. یہ نہیں کہ چلو ایک پڑھ لیا، ایک سجدہ بعد میں کر لوں گا تو نماز پوری ہو جائے گی. دو میں سے ایک بھی چھوٹ گیا سجدہ تو نماز ادا ہی نہیں ہوئی، دوہرانی پڑے گی، فاسد ہوگی. تو اب سجدے کی اہمیت سمجھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، عبادت کیوں کرتا رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اپنی ناک جو ہے خاک میں لگاتا ہے، زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے سجدہ، حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ ایسی عبادت ہے سجدہ کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے لیے سجدے میں ہوتا ہے.
سبحان اللہ،
جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تو آگے ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ایک اور حدیث سنا دوں اس کے بعد اس حدیث کا آدھا حصہ بتاتا ہوں. سرکار شاہ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے، دعا جو ہے عبادت کی سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کہ عبادت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، دعا کی جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس کے سامنے بھلائی مانگی جائے، جو کچھ دنیا اور آخرت کی جو نعمت ہے اس سے مانگی جائے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اس سے آگے گڑ گڑایا جائے، اس سے دعا کی جائے. تو جب عبادت کا مقصد یہی ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدے کے دوران اللہ سے مانگا کرو، سجدے کے دوران اللہ سے دعا کیا کرو، اس سے افضل ترین موقع رب کے رب سے مانگنے کا اور کوئی نہیں، کہ اس وقت بندہ کمال عاجزی پیش کرتا ہے کہ یار تو ہی میرا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میں عاجز ہوں، انکساری میری اتنی ہے کہ میں زمین پر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، میں نے اپنی ناک زمین پہ لگا دی، میں نے اپنا سر زمین پہ لگا دیا، ہاتھ پیر ہر شے کو زمین سے لگا دیا ہے، یار میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں تو ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، میں تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا ہے نا، وہ سانس دے تو آپ سانس لیں گے، وہ دانہ دے تو آپ کھائیں گے، تو اتنا مجبور ہے انسان، تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل اپنے رب کا مجبور ہوں، میرا رب اگر فضل فرمائے تو اگلی سانس لے سکوں گا، اگلی آن میری زندگی میں گزرے گی، ورنہ مر جاؤں گا. جب وہ کمال آدمی انکساری پیش کرتا ہے تو رب اس وقت خوش ہو کر کے عطا بھی فرماتا ہے، رب اس وقت خوش ہو کر کے عطا بھی فرماتا ہے. یہ ہے سجدہ، کہ سجدہ بندے کو سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے اپنے رب سے. اور اسلامی شریعت میں سجدے کو زمین پر کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ پہلے کی شریعت میں گھٹنے زمین پہ ٹیک دینا اور رجوع کرنا سجدہ مانا جاتا تھا، الگ الگ قسم سے رکوع میں جانے کو بھی سجدہ مانا جاتا تھا، الگ الگ قسم سے سجدہ ادا ہو جاتا تھا، لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر. آپ دیکھیں نماز کا پڑھتے نا، نماز میں بہت ساری حالات ہوتی ہے، آپ قیام میں ہوتے ہیں، رکوع میں بھی ہوتے ہیں، قعدہ میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن جو کمال خشوع اور خضوع کا سجدے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، کسی اور میں نہیں ہے. آپ قعدہ میں ہو، قیام میں ہو، آپ کو شیطان بہت ساری چیزیں یاد بھی دلاتا ہے، یہاں دیکھ، وہاں دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ، یہاں کھجا، وہاں کھجا، ہے نا، شیطان ستاتا ہے. میں نے لوگوں کو رکوع میں بھی جاتے دیکھا ہے، رکوع کرتے وقت پیر کھجا رہے نیچے کا حصہ، اتنی ان کو جو ہے شیطان سے وابستگی ہو گئی ہے کہ رکوع میں بھی جاتے ہوئے نیچے کا حصہ ٹانگ کا کھجاتے ہیں، پیروں کا کھجاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی کو سجدے میں کوئی ایسا فیل کرتے دیکھا ہے؟
نہیں.
کبھی دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا.
سجدے میں بندہ ایسا پابند رہتا ہے اپنے رب کی عبادت میں کہ کہیں جانے کی فرصت نہیں ہوتی اس کو، کہیں آپ اس کا توجہ جا نہیں سکتی، بلکہ نگاہ بھی نہیں ہو سکتی، آنکھیں عموماً بندہ بند رکھتا ہے آنکھیں کھول بھی لے گا تو دکھے گا کیا اس کو زمین نظر آ
جائے
گا. شیطان جو ہے اس وقت جو ہے بالکل عاجز ہوتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتا ہوں اس کو ورگلاتا ہوں. سجدے میں تو یہ رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے, سجدے میں تو یہ رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے. روشی پر اللہ مسلم تو سجدے میں جس کو لذت محسوس نہ ہو پھر شاید اس کو غور کرنا چاہیے کہ سجدے میں جا کر کے بھی دکان یاد آتی ہے تو پھر تو اس کا شیطان سے بہت پکا جوڑ ہے. سجدے میں اگر رب کو یاد نہیں کرتا تو پھر اس کو تعوذ کی کثرت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا رب میرے دل کو تو اپنی طرف لگا دے, دل کو تو اپنی طرف لگا دے. تو سجدے کی اہمیتوں میں سے ایک بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں دو سجدے, دو سجدے, اور سجدہ ایسا اہم فرض ہے کہ دو میں سے ایک بھی سجدہ چھوٹ گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی, آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, آپ کو نماز دہرانی ہے. یہ نہیں کہ آپ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں, یہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ نے سجدہ ہی چھوڑ دیا تھا. اسی سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ سجدہ کتنا اہم ہے کہ اگر دو میں سے ایک سجدہ چھوٹ جائے, چار رکعت والی نماز میں آٹھ سجدے ہوتے ہیں, آٹھ میں سے سات کر دیے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. لیکن دوسرے اور بھی احکام واجبات کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو ان کو کام کرنے کے لیے سجدے سام کرے گا تو نماز ہو جائے گی, نماز ادا ہو جائے گی. بہت سارے واجبات ہیں نماز میں, میں گنوں گانے بہت ٹائم لگ جائے گا, بہت سارے واجبات ہیں. اگر کفتن نہیں بلکہ غلطی سے اگر ان میں سے واجب میں سے کوئی کچھ چھوٹ گیا تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ سہو انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنی غلطی کو اس نے تسلیم کر لیا ہے, اس کی نماز قبول کر لیتا کر کے سجدہ کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. تو سجدہ کتنا مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اسی سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ سجدے کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر سجدہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں, واجب پر چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی, اور اگر سجدہ سہو بھی چھوٹ گیا تو نماز پھر سے نہیں ہوگی. کہ سجدے سہو بھول گیا تب بھی نماز چھوٹ گئی. تو سجدے کی ایسی اہمیت ہے کہ رب کو سجدے بڑے پسند ہیں, رب تعالیٰ کو سجدے بڑے پسند ہیں. تو قرآن پاک میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تلاوت کرتے وقت کچھ آیات آتی ہیں, اس میں سیدنا امام شافعی کے نزدیک 15 آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے سجدہ کرنا فرض ہے, سجدہ کرنا ضروری ہے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 15 نہیں ہے, 14 ہے. کتنے ہیں؟ 14 موقع ایسے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء کرام نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی انسان سجدہ تلاوت کرے تو اس کے بعد دعا کرے, دعا کرے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو 14 آیات ہیں سجدے کی, غور سے سنیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی, 14 آیات جو ہیں سجدے کی, اگر وہ 14 کی 14 آیات ایک ایک کر کے, ایک آیت پڑھ کے سجدے تلاوت کرے, دوسری آیت پڑھ کے واپس سجدے تلاوت نہ کرے, ایسا کرتے کرتے 14 آیات پڑھ کر کے سجدے تلاوت کرتا جائے, اس کے بعد جو دعا مانگے علماء بتاتے ہیں وہ دعا ضرور با ضرور قبول ہوگی.
نعرہ تکبیر, رسالہ رسول اللہ, نعرہ تکبیر, رسالہ
رسول اللہ. تو سجدے میں گرنے کی ایسی فضیلت ہے کہ 14 آیات قرآنیہ پڑھ کر کے سجدے تلاوت ادا کرے تو دعا کبھی رد نہ ہو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی یہی عادت شریفہ کہ جب بھی آپ کو کوئی کام ہوتا اپنے رب سے خاص دعا فرمانی ہوتی تو پہلے نماز ادا فرماتے یا سجدے میں گر کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے مانگ لیتے,
سبحان اللہ,
اپنے رب سے مانگ لیتے. تو سجدے صاحب کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا, سجدے تلاوت کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا. اب اس کے علاوہ جو سجدے ہیں وہ ہے سجدہ شکر.
سبحان اللہ,
سجدہ شکر. سجدہ شکر کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. سجدہ شکر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ سیدنا ابو داؤد نے اپنی مسند میں شامل فرمایا, سنن ابن داؤد میں ہے, سنن ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے. سیدنا سعد بن وقاص ارشاد فرماتے ہیں, راوی ہیں آپ, کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ شریف جا رہے تھے.
سبحان اللہ,
اور یہ نعمت بھی مدینے کے راستے مل سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان نعمت مدینے کے راستے مل سکتی ہے. غالباً یہ حج کا موقع تھا, حج ادا کرنے کے بعد آپ واپس مدینہ جا رہے تھے. آپ کیا فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اوٹنی مبارک پر تشریف فرماتے, آپ نے اوٹنی کو روکا, اوٹنی سے نیچے آئے اور آپ نے سجدہ ادا فرمایا. سجدہ ادا فرمایا, پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے طویل دعا کی, طویل دعا کی. دعا کروانے کے بعد آپ نے پھر سجدے میں سر کو رکھا, اور راوی فرماتے ہیں کہ طویل سجدہ فرمایا, طویل سجدہ فرمایا. پھر اس سجدے کے بعد دوبارہ حضور نے اپنا سر اٹھایا, واپس دعا فرمائی, واپس سجدہ فرمایا, واپس سر اٹھا کر کے دعا فرمائی. ایسا تین مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے, مطلب چار مرتبہ حضور نے سجدہ کیا. جب اس سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ پہلی بار ہم نے ایسا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا, ماجرا کیا ہے, کیا بات ہے؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے سجدے پر پوری دنیا کے سجدے قربان. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سجدہ کر کے اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب میری امت تو مجھے ہبا فرما دے, میری امت کو تو مجھ پر ہبا فرما دے, یعنی تو مجھے گفٹ دے دے, مجھے یہ امت میرے حوالے کر دے. اب ہبا کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہبا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ دے دینا کہ بھائی یہ آپ کا ہے. اب جب یہ آپ کا ہو گیا تو پھر آپ اس کے مالک ہو گئے, سرکار ہمارے مالک ہے نا, آپ اس کے مالک ہو گئے. اب آپ جو اس کے ساتھ چاہے کرنا وہ آپ کی مرضی ہے. تو حضور صاحب فرماتے, میں نے اپنے رب سے کہا یا رب میری امت مجھے ہبا فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تہائی امت مجھے عطا فرما دی. تو میں نے اپنے رب کی اس نعمت پہ سجدہ شکر ادا کیا, سجدہ شکر ادا کیا. اس کے بعد میں نے سر اٹھا کر کے پھر سے دعا کی, یا رب میری امت, میری امت, میری امت, میری امت. تو میرے رب نے مجھے ایک تہائی اور میری امت مجھ پر ہبا کر دی. پھر سے میں نے سجدہ شکر ادا کیا, تیسری مرتبہ جب اٹھا واپس دعا کی تو تیسری مرتبہ مطلب آخری تہائی مطلب پوری امت مجھ پر ہبا فرما دی, میرے رب نے مجھ پر پوری امت ہبا فرما دی. تو پھر سے میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا, سجدہ ادا کیا. تو یہ ایک اور طرح کا سجدہ ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ نماز کا سجدہ ہو گیا, سجدہ صاحب ہو گیا, سجدہ تلاوت ہو گیا, سجدہ شکر ہو گیا. ابھی جتنے بھی سجدے ہیں یہ اللہ کے لیے, کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو جو سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں, یعنی اللہ کو اپنا رب مان کر کے اس کو سجدہ کرنے کے لیے, اپنا خالق اور مالک سمجھ کر کے اس کو سجدہ کرنے کے لیے, ان سجدوں کو کہا جاتا ہے سجدہ تعبدی, یعنی عبادت کرنے کے لیے سجدہ, سجدہ عبادت. آسان سے پتہ دوں, سجدہ عبادت یعنی اللہ کو اپنا خالق سمجھ کر کے, اپنا رب سمجھ کر کے, اپنا خدا سمجھ کر کے, عبادت کے لائق سمجھ کر کے جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ عبادت ہے. اس کے علاوہ ایک سجدہ اور ہے. وہ سجدہ پہلی امتوں میں رائج تھا, اب کی امت میں حضور نے ارشاد فرمایا اس کو منع فرما دیا, اس کو منع فرما دیا. وہ سجدہ تعظیم ہے. کیا ہے؟
سجدہ
تعظیم. سجدہ تعظیم یا سجدہ تحیت ایک ہی بات ہے. سجدہ تعظیم اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنے سے بڑا سمجھو, اپنے سے بڑا سمجھو. اب جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے لیے دل میں تعظیم ہوتی ہے نا, جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے لیے دل میں نفرت اور بغض نہیں ہوتا, دل میں کیا ہوتا ہے؟ تعظیم ہوتی ہے. تو اصل چیز تو دل کی نیت ہے نا, صرف دکھانے کے لیے سجدہ کرے اور دل میں بغض ہو تو یہ تو منافقت ہے. تو اصل میں دل میں تعظیم ہونا چاہیے, اصل میں دل میں تعظیم ہونا چاہیے, سجدہ چاہے وہ کرے یا نہ کرے. بلکہ حضور نے تو سجدے کو حرام فرما دیا کہ تعظیم ہے دل میں پھر بھی سجدہ نہ کرو, سجدہ نہ کرو. ایک شعر یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کا, سنی ہے وہ جو مرے ان پر دل سے, سنی ہے وہ جو ان پر مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مطلب تعظیم جب کرتا بھی ہے تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تعظیم کرنا. تو یہ دوسری طرح کا سجدہ ہے, سجدہ تعظیمی. تو اس سجدہ تعظیمی کے بارے میں ہم کو کچھ اور سیکھنا ہے. تو ایک سجدہ تعظیمی شروع ہوا ہے آسمان سے,
اللہ
یہ شروع ہی آسمان سے ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا حکم ماننا ہے, چاہے میں سجدہ عبادت کا حکم دوں یا سجدہ تعظیمی کا حکم دوں, جس طرح کا بھی حکم دوں تمہیں میری بات ماننی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرما لیا تھا, آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا, اور فرشتوں میں ایک گرو آ گیا تھا, اس گرو کا پہلے نام تھا عزازیل, عزازیل. اور وہ گرو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ کسی اور کو بڑا نہیں سمجھے گا, صحیح نا؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس کو سب چھوٹے نظر آئے, تو اس کے دل میں تعظیم نہیں ہوگی. تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنا, اس کی عظمت کو تسلیم کرنا, اس کے بڑپن کو تسلیم کرنا. تو یہ شیطان جو تھا اس کے دل میں تکبر پہلے سے تھا, یہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, اور یہ فرشتوں کا مدرس بن گیا, فرشتوں کا مدرس بن گیا تھا. آپ کوئی کہے کہ میں فرشتوں کو تو علم غیب اللہ نے جتنا دیا ہے دیا ہے, انہوں نے اس کو کیوں نہیں پہچانا کہ یہ شیطان خبیث لعین ہے؟ بھائی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میں جو اللہ کے رسولوں کی انبیاء کی تعظیم نہیں کرتا ان کو میں ذلیل کیسے کرتا ہوں, ان کو میں ذلیل کیسے کرتا ہوں. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا, اس سے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا, اس میں اپنی روح ڈالوں گا, تو پھر تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے. یہ فرشتوں کو پہلے سے بتا دیا تھا, فرشتوں کو پہلے سے بتا دیا تھا. اور پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کر دیا گیا, ان میں ان کی روح پھونک دی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں, میں اس شخص کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا, اپنا خلیفہ بنانے والا, انی جاعلک فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے ایک بات عرض کی کہ یا رب, ہم بھی تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, اور ایک ایسا جملہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رب, اگر ہم تیری تسبیح و تحلیل عرض کرتے ہیں تو ہم بھی اس چیز کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ ہم تیری زمین پر جا کر کے خلافت کو ادا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہر غیب کا علم رکھتا ہے, عالم الغیب وہ ہے. ابھی حضرت نے یہ لفظ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے استعمال فرما دیا تھا, ان کا مقصد یہ نہیں تھا, حضور کو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے، لیکن یہ جو نام ہے نا اسم عالم الغیب، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم غیب عطا فرمایا.
سبحان اللہ.
اور پھر کہا کہ اچھا اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. وہ سب علم سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا دیا. آدم علیہ السلام کو بتا دیا، فرشتے جو ہے ان کا جواب نہ دے سکے، ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بتائیں، انہوں نے بتا دیا. جب بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم فرما دی کہ یہ جو تمہارا مدرس ہے نا، یہ اور تم سب مل کر کے اس کے مقابلے میں نہیں، اس کے بارے میں نہیں ہو.
سبحان اللہ.
فرشتے اور تم کا جو گرو تھا، سب مل کر کے اس امتحان میں سیدنا آدم علیہ السلام سے آگے نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دیا کہ آدم علیہ السلام، تمام فرشتے اور یہ تمہارا جو گرو ہے، ان سب سے افضل آدم علیہ السلام ہے. ثابت ہو گیا. پھر ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. لِآدَمَ یہ یاد رکھنا ہی لفظ، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ تم سب جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو.
سبحان اللہ.
یہ اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اعتراض کرنے والے، بڑی شیطانی کھوپڑی والے آتے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھی. تو تم سب مل کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. لی آدم فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابا، ابا مطلب اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا.
اللہ.
اب دیکھو تعظیم کیوں نہیں کیا، کہ خود کو بڑا سمجھتا تھا، خود کو بڑا سمجھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس مرض کو، اس کے اس دل کے پھوڑے کو ظاہر فرما دیا کہ اس نے انکار اس لیے کیا کہ اس کے اندر تکبر تھا. وکانا من الکافرین، تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جب سجدے کا حکم ہوا تو فرشتے تو پہلے بھی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، فرشتے تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے. اور بیت المعمور ان کا قبلہ تھا، بیت المعمور ان کا قبلہ تھا، اور شیطان ابلیس جو ہے وہ بھی بیت المعمور کی طرف جو ہے اللہ کو سجدہ کرتا تھا. کیا سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سجدہ کرتا تھا بیت المعمور کی طرف منہ کر کے. تو یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیت المعمور ایک قبلہ ہے، سجدہ تمہیں مجھے کرنا ہے، تو اب جو ہے آدم علیہ السلام کو تم اپنا قبلہ بنا لو، سجدہ مجھے ہی کرنا ہے. ایسا نہیں تھا.
بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک.
کیونکہ یہاں پر آیا ہے لی آدم، کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے. آدم کو سجدہ کرنا ہے، اور اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل انہی گرو گھنٹالوں کے گرو نے دے دی. اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، بیت المعمور کی طرف سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تو آدم علیہ السلام کو بھی قبلہ سمجھ کر کے اللہ کو سجدہ کر لیتا ہوں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حکم یہ نہیں تھا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنانا ہے. حکم یہ تھا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ جس کو کیا جاتا ہے وہ مسجود ہوتا ہے، اور ساجد جو ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے. جو مسجود ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. سجدہ کرنے والا کم تر ہوتا ہے اور سجدہ جس کو کیا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا مجھے سجدہ کرو, صرف منہ آدم علیہ السلام کی طرف کر دو تو شیطان شیطان نہ بنتا. وہ کہتا ٹھیک ہے بھیا, اس طرح منہ کرو اس طرح منہ کرو, اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا. تو اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا کہ اے شیطان اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنے ہیں, اس لیے میں جواب نہیں کرتا کہ میں ایک مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کروں. مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں, مٹی سے بنا ہوا تو کعبہ بھی ہے, مٹی سے بنا ہوا تو کعبہ بھی ہے. شیطان اور اس کے چیلے مٹی کے بنے ہوئے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا,
کرتے ہیں.
تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کی بات نہیں تھی, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات. سمجھ بات آ گئی؟ خوشی پڑھیے اللہ وسلم تو جب سجدہ کا حکم ہو گیا, علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے 1000 سال تک آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کسی حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال تک سجدہ کیا, کسی میں آتا ہے 500 سال تک سجدہ کیا. علماء بتاتے ہیں کہ اس میں تضاد نہیں ہے, پہلے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا. جب انہوں نے سجدہ کر لیا, جب انہوں نے سجدہ کر لیا, انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. جب سر اٹھایا, جب سر اٹھایا تو دیکھا آدم علیہ السلام کھڑے ہیں اور شیطان جو ہے وہ سجدے میں نہیں تھا, وہ آدم علیہ السلام کو پیٹ کر کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا تھا تکبر کے ساتھ. اب ایک اور زندہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اولیاء کرام کی طرف اور خاص طور پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز انوار کے پاس جا کر کے پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے,
کیا کہنے,
وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ کس کی؟ کس کی؟ مردود ابلیس کی. پیٹ کر کے کھڑا تھا منحوس خبیث. جب اس کو دیکھا کس نے, فرشتوں نے, تو فرشتوں نے کہا یا رب تو نے ہمیں ہدایت دی اور اس خبیث کو تو نے الگ کر دیا. پھر انہوں نے 400 یا 500 سال تک اللہ کے شکر میں اللہ کی طرف سجدہ کیا, اللہ کو سجدہ کیا. شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کی نعمت ملے نا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان کی دولت, سرکار کی دولت. اللہ تعالیٰ جب سجدے سے دوبارہ سر تھا تو دیکھا دوبارہ کہ شیطان کا منہ جو ہے خراب ہو چکا ہے, شیطان کا منہ خراب ہو چکا ہے, جسم جو ہے سوکھ جیسا ہو گیا اور چہرہ جو ہے خبیث بندر جیسا ہو گیا. تو وہ دیکھ کر کے دوبارہ سجدے شکر میں گرے فرشتے کہ یا رب تو نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا, ہمیں تو نے ہدایت عطا فرمائی, ہمیں تو نے اس عذاب سے بچا لیا. پھر سے سجدے میں گرے. تو الحمدللہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور حضور نے جب منع فرما دیا ہے تو حضور کی تعظیم تو ہم کرتے جائیں گے, چاہے سجدہ منع رہے. سجدہ منع ہے ٹھیک ہے, تعظیم ہم کرتے رہیں گے, تعظیم ایمان کا حصہ ہے. حتیٰ کہ آتا ہے کہ شیطان کو ہر رمضان میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جاتا ہے. جب وہ باہر آتا ہے بڑی تکلیف کے بعد تو اس کو کہا جاتا ہے جہنم کیسی لگی, مزہ آیا اس طرح میں؟ تو کہتا بہت تکلیف, بہت تکلیف ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بار گیا کہ تم اپنے رب سے کہہ دو نا مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی. اب اس کو پتا ہے وسیلہ, انبیاء علیہ السلام کا, اس کے چیلے وسیلے کا مانتے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ بیچارہ آیا تھا میرے پاس لمبا منہ لے کر, رو رو کر آیا, انبیاء علیہ السلام کے دل بڑے نرم ہوتے نا کہ یا رب کوئی سبیل نکال اس کو معاف کرنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس کو کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر اس کو پتا ہے کہاں پر ہے, وہاں جا کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے, میں اس کو معاف کر دوں. قبر کو سجدہ کر دے, آدم علیہ السلام کی نیت سے وہاں پر جا کے سجدہ کر دے, میں اس کو معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بتایا, خوشخبری سنائی کہ بھائی تیرے تو پروان آ چکا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے. اس نے کہا زندے کو نہیں کیا تو پھر اس کی قبر کو کیسے کروں, اب تو یہ تو اور ذلت کی بات ہے, اب تو یہ اور ذلت کی بات ہے, زندے کو نہیں کیا تو اب ان کی قبر پہ جا کر کے اندر لیٹے ہوئے کو کیسے کروں گا, یہ تو اور ذلت کی بات ہے. خلق تنی من نار و خلقتا ہوں نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب تو ایسے کہہ رہا ہے, مجھے پتا تو یہی بولنے والا ہے, یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں سدھرے گا. درود پڑھی جلال مسلم سجدہ فرشتوں نے کیا تو جب تعظیم کی ابو البشر کی سیدنا آدم علیہ السلام کی, ہم سب کے باپ ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے سجدہ فرمایا, اس کے بعد میکائیل علیہ السلام نے, پھر اسرافیل علیہ السلام نے, پھر اسرائیل علیہ السلام نے. تو محدثین بتاتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام عطا فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجوں گا سب کے پاس میرا پیغام لے کر اعزازی طور پہ تو جائے گا. جبریل علیہ السلام کو انعام ملا, یہ جبریل علیہ السلام کو انعام عطا ہوا. دوسرے جگہ ایسا ہوا کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ فرمایا, اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ فرمایا, تو ان کو انعام کیا دیا گیا ہے؟ یہ دیا جا چکا ہے انعام, لیکن کیوں دیا گیا ہے اللہ بہتر جانے, لیکن کچھ علماء بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمایا, تو ان کو انعام میں یہ ملا ہے, مل چکا ہے انعام کہ ان کی پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے. کس کی پیشانی پر؟ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر. تو جو آدم علیہ السلام کی تعظیم کرے, ابو البشر کی تعظیم کرے, ان کو یہ انعام ملے, اور جو ابو البشر کی معاذ اللہ توہین کرے اس کا یہ سلا ہو, تو خود اندازہ کر لیجئے تو ابو البشر کے بدلے سید البشر کی جو تعظیم کرے اس کا کیا ملے گا, سید البشر کی معاذ اللہ توہین کرے اس کا کیا انجام ہوگا, اس کا کیا انجام ہوگا. درشی پر جی اللہ مسل تو بات چلی تھی کہ سجدہ تعظیم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کرایا گیا, آدم علیہ السلام کے لیے کرایا گیا, آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ تو پہلے بھی کرتے تھے, ورنہ شیطان منع بھی نہیں کرتا. اور یہ بات بھی ہم نے سیکھی کہ جو مسجود ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, اور جو ساجد ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا, وہ کیونکہ وہ تعظیم کر رہا ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, ہم سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے, ہم اللہ کا سجدہ کرتے. تو اس سے ایک اور بات پتا چلی کہ انبیاء علیہ السلام نے جنہوں نے کعبہ معظمہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی حاضری بھی ہوئی اور ان کے بعد یہاں پر, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے سجدے کیے ہیں، حالانکہ میرے آقا تمام انبیاء علیہ السلام کعبے سے افضل ہیں. کیا سمجھا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں اس لیے کعبہ افضل ہے. نہیں نہیں، کعبہ تو میرے آقا سجدہ کرتا ہے. کعبے کی طرف جب منہ کر کے انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں تو انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے. کعبے کو صرف قبلہ بنایا ہے، اس کی طرف اپنا چہرہ کیا ہے. کعبے کی تو حال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو کعبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سجدہ کرتا ہے. اس کے سجدے کو محراب میں کعبہ جھکی، اس کے سجدے کو محراب میں جھکی، اس زمین سعادت پہ، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کعبے نے ان کو سجدہ کیا. افضل کون ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے نا، مومن کا دل، مومن کا دل، حالو چالو کا نہیں، مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ کعبے سے زیادہ افضل ہے. یہ تو عام مومن کی بات کر رہا ہوں، اس کا دل اللہ کے نزدیک کعبے سے افضل ہے تو سید الانبیاء کا کیا کہنا. سید الانبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کعبہ جو ہے ان کے گھر کی طرف جھک کر کے سجدہ کرتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام سجدہ کرتے ہیں. سب سے پہلا کام سجدہ فرماتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ فرمایا.
سبحان اللہ.
اور دیکھا لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں گر کر کے انگلی اٹھا کر کے گواہی دے رہے کہ اشہد ان لا الہ
الا اللہ،
اشہد ان لا الہ
الا اللہ.
زبان کی آواز دوسروں کو نہیں آتی، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جب حضور شہادت کی انگلی اٹھا رہے تو ضرور بضرور شہادت الہی دے رہے، کہ اللہ کی شہادت دے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام بھی ہمارے آقا و مولا دنیا میں آ کر کے بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ فرماتے ہیں. اور سجدے میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہیں. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. درود پڑھ لیے. اللهم صل وسلم بارك الله في محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد من الحلم والهجر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. تو بات چلی تھی سجدہ تعظیم کی. تو سجدہ تعظیم جو ہے آدم علیہ السلام کو کیا گیا، قرآن گواہ ہے. اس کے بعد کئی اور انبیاء علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیمی کیا گیا، بلکہ قرآن اور بھی گواہی دیتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب، یہ میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے میرے والد میں نے دیکھا چاند کو اور سورج کو، چاند کو اور سورج کو دیکھا، اور گیارہ ستاروں کو دیکھا. یا میرے والد میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کس کو؟ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو خدا سمجھ کے نہیں، اپنے سے بڑا سمجھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں. بات طویل ہو جائے گی. قرآن خود گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مختلف اور جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، پھر مصر میں بسایا، آخرکار آپ وہاں کے عزیز بنے، بادشاہ بنے، وزیر بنے، بادشاہ بنے. بادشاہ بننے کے بعد اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملایا. قرآن گواہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کے بھائیوں نے سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن کے کھلے اور صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے افضل ہے، یوسف علیہ السلام سے افضل ہے، تو پھر حضور کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے چیف کو، اپنے جو لیڈر ہے ان کے پیشوا کو وہ سجدہ کرتے، اپنے اپنے پیشواؤں کو وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ پیشوا تو دنیاوی طور پر جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہوں گے، یا رسول اللہ آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ امن نبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو حق سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو، جب میرا انتقال ہو چکا ہوگا، میں پردہ فرما چکا ہوگا، تو جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر ابھی بھی مت کرو، ابھی بھی مت کرو، اس لیے کہ میں اس شریعت میں اس کو منع کر دیا ہے۔ اب منع کرنے کے لیے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے رب سے محبت اور اتنی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں چھوٹی سی بات، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رواج رکھتے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے تعظیم کا سجدہ کرو، تو ہو سکتا ہے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی خود تو کہتے ہیں ایک خدا ہے اور خود کو بھی خدا منوا رہے ہیں، خود کو بھی خدا منوا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہونا چاہ رہے تھے وہ اسلام لانے سے رک جاتے کہ بھائی یہ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور آگے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اپنے آپ کو اللہ کا رسول بھی بتاتے ہیں لیکن اپنی عبادت بھی کرواتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی کھوپڑی ابھی بھی یہی ہے کہ سجدہ صرف عبادت ہے، حالانکہ سجدہ تعظیم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شریعت میں سجدہ منع فرما دیا، تو جب اس کو منع کیا کہ اے عربی اے فلاں تو مجھے ابھی بھی سجدہ مت کر، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر مجھے اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت عطا فرما، ہاتھ اور قدم چومنے کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ تو یہ تو سجدہ انسانوں کا بادشاہوں کے لیے بھی ہوتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے لیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس شخص جب حضور نے ارشاد فرمایا تو آگے اس کو جواب نہیں ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی، مطلب یہ کہ حضور کے ہاتھ میں شریعت ہے، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کوئی انسان کسی اور انسان کو سجدہ کرے، تو میں کہتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں، عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی بھی اگر کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تو قرآن سے دلائل مل گئے، ایک نہیں دو نہیں زیادہ دلائل مل چکے، اور شیطان مردود ہو گیا تو تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی دلیل مل گئی، احادیث مبارکہ سے بھی دلیل مل گئی کہ اگر سجدے کو جائز کرنا ہوتا تعظیم سجدے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے کہ اپنے مردوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا، شرک کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں جو شریعت ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو کفر و شرک کے علاوہ ہیں، کفر و شرک کی اجازت کوئی نبی دے نہیں سکتا، یہ ان پہ الزام لگانا یہ بہت ہی احمق آدمی کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو حضور نے شرک سے منع کر دیا، اور بے وقوف آگے دیکھو حضور کہتے ہیں اگر میں اجازت دیتا، حضور شرک کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، یہ سوچنا بھی معاذ اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد علی محمد علی کا مالک و صحابہ و بارک وسلم دائم البدا۔ امام علی سنت شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے شان عظیم، سبحان اللہ، اپنے مولا کی ہے شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور سے بچ کر جو تعظیم نہیں کرتا، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دحا کرتے ہیں، ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے شان عظیم، جان عظیم کرے ان کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو یہ چھ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ بہت ساری احادیث کو جو ہے اپنے اشعار میں اس طرح پرو دیتے ہیں کہ آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ تو آخری جو مثال میں نے عرض کیا پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اس پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں، لیکن میں کوئی دلیل دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی معجزہ دکھائی، کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کیا چاہتا ہے، کس طرح کا معجزہ چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے وہ دور ایک درخت کھڑا ہے نا، وہ دور ایک درخت کھڑا ہے نا، اس سے کہو کہ آپ کے پاس آ جائے، اس سے کہو کہ آپ کے پاس آ جائے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے یہاں پر کسان لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، درخت کسی کی آواز سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ درخت خود سے نکل کر کے باہر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ لیکن جس کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ نافذ، تو حضور ارشاد فرماتے تو چاہتا ہے کہ وہ درخت یہاں آ جائے؟ کہتا ہاں۔ تو کہا اگر میں کہوں گا نا تو کہے گا جادو کر دیا ہے، تو کام کر تو جا کے کہہ کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے، تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے۔ وہ گیا درخت کے پاس، کہنے لگا تجھے محمد اللہ کے رسول بلا رہے۔ وہ درخت جھومنے لگ گیا، کس نے بلایا، اللہ اکبر، جھومنے لگ گیا، اور اس نے اپنی جڑیں زمین میں سے اکھاڑی، ایسے جیسے کوئی انسان ہوتا ہے نا، اس طرح جیسے اس میں جان تھی، اس میں اس کی جان میں جان آ گئی، سمجھے، اس نے اپنی جڑیں اکھاڑی، جڑیں اکھاڑی اور جڑوں کے اوپر چلتا ہوا نہیں آیا، وہ پہلے سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا اور گسر سا ہوا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس آیا، وہ کہتا ہے یا رسول، یا محمد، پیڑ نے تو آپ کی بات مان لی، اب اس سے کہو کہ واپس جائے۔ حضور کہتے ہیں تو کہہ دے واپس چلا جا، تو کہہ دے، حضور کہتے ہیں واپس چلا جا، اس نے کہا محمد کہتے ہیں واپس چلا جا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جو کسان لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، اگر کسی درخت کو آپ اکھاڑ دو تو پھر سے دوبارہ اس کی جڑیں ویسے ہی بٹھا دینا ناممکن بات ہے نا، درخت جو پرانا درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں پتہ نہیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، ان کو اسی جگہ پہ واپس ڈالنا، کھڑا کرنا درخت کو، یہ ناممکن ہے نا، اس کی جو شاخیں ہیں نیچے والی جڑیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کھڑا کر کے سیدھا ڈالنا پڑے گا، لیکن وہ درخت گیا، پھر سے دوبارہ اپنی جڑیں اس نے زمین میں ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اس وقت بھی اس کو منع فرمایا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دے دیجیے، پھر حضور کے اس نے ہاتھ اور قدم چومے۔ تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ سجدہ تو منع ہے لیکن ہاتھ چومنا یہ رکوع نہیں ہے، کیا سمجھے بھائی؟ رکوع میں جھکنا پڑتا ہے نا، تو ہاتھ چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے، تو کسی کا بزرگ کا ہاتھ چومنا یہ رکوع نہیں ہے، یہ صرف تعظیم ہے، اور کسی بزرگ کے پیر چومنا یہ سجدہ نہیں ہے، یہ بھی تعظیم ہے اور یہ جائز ہے، حضور نے اجازت دی تھی۔ اور ایک واقعہ اگر وقت ہے تو میں سنا دوں، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ثم لله والحمد لله كما راى اصحابه وبارك وسلم دائما ابدا ایک گھنٹہ اور لگے گا
کوئی بات
اللهم صل وسلم وبارك على خير محمد بعد الجيل كرب ثم علم والحلم والحكم على صحابه بارك وسلم دائما ابدا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس جگہ آپ کا بچپن گزرا طائف میں تو انسان کو ایک انسیت ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے حضور نے چاہا کہ میں طائف بھی جاؤں تو وہاں کے لوگوں کو کلمہ شریف کی تعلیم دوں سجدہ کرنے کی تعلیم دوں آپ وہاں تشریف لے گئے واقعہ آپ سب کو پتا ہے وہاں کے کچھ لڑکوں نے جو لوگ وہاں سے طائف کے جو سردار تھے ان لوگوں نے حضور سے بات چیت کی اور جان بوجھ کر کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حضور کے اس پیغام کو ٹھکرایا اور پھر جو ہے جب حضور وہاں سے واپس آ رہے تھے آپ کے ساتھ ایک خادم بھی تھے جب آپ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ لڑکوں کو تیار کیا تھا کہ پتھر برسا نہیں ان پر تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر طائف کی گلیوں پر گلیوں میں بہت سارے پتھر برسائے گئے اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لہو لہان ہو گئے حتیٰ کہ سر کا خون سر سے خون بہنے لگا چہرے سے خون بہنے لگا تو سر کا خون جسم کا خون جسم لال ہو گیا کپڑے جو ہے خون سے تر بتر ہو گئے حتیٰ کہ خون بہ کر کے نالین مبارک میں جا کر چپک گیا نالین مبارک آپ کو پتہ نا جب خون خشک ہو جاتا ہے سوکھ جاتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے چمٹنے لگتا ہے چپکنے لگتا ہے تو حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین مبارک پیر میں چپکنے لگی اتنا خون بہتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس بستی کو چھوڑ کر کے جب واپس آئے تو ایک باغ دیکھا جہاں پہ کھجور اور انگور لگے ہوئے تھے اس باغ میں آپ نے جو ہے آرام کرنے کی جو ہے طلب فرمائی تو وہاں پر ایک شخص ملا اس نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں باہر کے لوگ لگتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو اندر بٹھایا اور آپ سے جو ہے وہ معذرت کی کہ یہاں کے لوگ بڑے سخت دل ہیں آپ کو تکلیف دی ہے بات چلتی رہی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف فرما رہے اس شخص نے باغ میں سے لا کر کے کچھ انگور کچھ کھجور وغیرہ پیش کیے پانی لا کر کے دیا کہ آپ اپنا منہ ہاتھ دھو لیں وغیرہ جب لا کر کے دی تو بات سے بات چلی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا تم کہاں سے ہو اپنی تعریف بتا دی کہ میں فلاں جگہ سے ہوں میں جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں وغیرہ اس طرح کی بات کرنی شروع کی اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو تو اس نے شام کے ملک شام کے ایک گاؤں کا نام لیا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آیا ہوں مجبوری کرتا ہوں تو جیسے ہی اس گاؤں کا نام لیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھا اس گاؤں کے ہو اس گاؤں میں تو یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یونس علیہ السلام یونس بن متا اسی گاؤں کے تھے وہ شخص تعجب میں آ گیا اس نے عرض کی کہ حضرت یہ بات ہمارے گاؤں کے چند لوگوں کو پتا ہے اور یہ بات کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یونس بن متا علیہ السلام اسی گاؤں کے ہے تو یہ بات اسی کو پتا ہو سکتی ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ایمان لاتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا اور پھر اس شخص نے کیا کیا اللہ اللہ کیا قسمت اس شخص کی صحابی ہے صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے لیکن کیا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے قدم کو چننا چاہتا ہوں میں آپ کے قدم کو دھونا چاہتا ہوں اس شخص سے پانی لا کر کے آپ کے نالے میں مبارک پر پانی ڈالا قدم دھوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قدم مبارک کو چوما سبحان اللہ درش پر جی اللہ وسلم محمد بن عبد الجود کا ممن علم والحلم والحکم علی صحابہ علیہ ہمارے پسند دائم البدا. کیا قسمت ہے اس شخص کی کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم قدم مبارک چومے, سجدہ نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا لیکن کمال کا وہ دل کا سجدہ کر گیا, کمال کا دل کا سجدہ کر گیا. اور سجدے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی تاکیدیں فرمائی اپنے صحابہ کو, اس میں ایک واقعہ فرض نمازوں کے حوالے سے بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ آخری جو موضوع ہے اس پہ چلیں گے. کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدوں کے بارے میں بات چل چکی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم رات رات بھر اپنے رب کی عبادت میں سجدہ ریز رہتے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ نفل نماز فرض پڑی. آپ کے خادم ہیں سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کو اتنا نصیب ہوا بلند نصیب کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب تہجد نماز کے لیے اٹھتے تو سیدنا ربیعہ اسلمی آپ کی خدمت کرتے, اس وقت یعنی وضو کا پانی پیش کرنا, آپ کے نالین مبارک کو سنبھالنا وغیرہ وغیرہ, اور ایک عرصے تک چلتا رہا. ایک دن آیا, قسمت تو ان کی پہلے سے بہت بلند تھی, صحابی کی قسمت اللہ اللہ, حضور صلی اللہ تعالی وسلم دینے پہ آئے, فرماتے ہیں سل یا ربیعہ, اس میں دو باتیں پتہ چلی, ایک تو یا کہنا شرک نہیں ہے, یا ربیعہ حضور خود ارشاد فرمائے, تو کہتے سل, سل مطلب مانگ. اب میری جیب میں اگر 10 ریال ہوں تو میں کسی کو بولوں مانگ دو, مانگتا ہے, اس نے 11 ریال مانگ لیے تو اپنی عزت خراب ہو جائے, بھائی میرے پاس تو 10 ہی ہیں, مانگ جو مانگتا ہے, سل کے اندر کوئی قید نہیں ہے, سل مانگ جو مانگتا ہے مانگ, کوئی قید نہیں ہے. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اختیار ہو ہر چیز کا, اس کے پاس تمام دولت موجود ہو, یہ جو بھی مانگے گا میرے پاس ہے نا, میرے پاس ہے. اور وہ بھی صحابی تھے, آج کل کے وزیر یا لیڈر نہیں تھے یا ہمارے جیسے نہیں تھے, یہ نہیں مانگا کہ ایک پلاٹ دے دو, ایک بنگلہ دے دو, ایک مرسیڈیز گاڑی دے دو وغیرہ وغیرہ, دولت دنیا اور آسائش نام نمود بادشاہ دے دو, کچھ نہیں مانگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسالو کا مرافت کا فی الجنہ, یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب جنت میں کون سی نعمت نہیں ہے,
سب کچھ ہے,
سب کچھ ہے جنت میں, جنت میں ہر نعمت ہے. اور ہر کسی کو جیسے ہی جنت کا خیال آتا ہے تو فوراً کہتا ہے فرسٹ کلاس قسم کی شراب پینے ملے گی, گارڈن میں گھومنے ملے گا, ہے نا, حوریں ملیں گی, نرم تکیے پلنگ ملیں گے سونے کے لیے, اور دودھ پینے ملے گا, شہد پینے ملے گا, باغیچوں میں گھومنے ملے گا, پھل کھانے ملے گا, موت نہیں آئے گی, یہ ہر جنتی کے لیے. لیکن صحابی کو اللہ نے کیسی عقل عطا فرمائی, آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو ملے گی اس میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, اس میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ نہیں کہتے کیا کرتا ہے شرک ہو گیا مجھ سے مانگ لیا, پہلے حضور نے خود بولا تھا مانگ, حضور نے خود فرمایا تھا مانگ. جب یہ کہہ چکے کہ یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چاہیے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا, قربان جائیے. حضور یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ دے دیا. ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ دے چکا ہوں, اور آج ارشاد یہ فرماتے ہیں اب غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے, اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے.
سبحان اللہ.
تو سیدنا ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی کافی ہے, یہی کافی ہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ جہاں آپ ہوں گے جنت میں سب سے اونچے مقام پر, وہاں پر آپ کے ساتھ ہم ہوں گے, یہاں پر آپ کی خدمت کرتا ہوں, وہاں پر بھی آپ کی جو ہے مسلسل زیارت ہوتی رہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ یہ تو تجھے گارنٹی مل گئی, مل گئی نا, لیکن تم میری مدد کرنا, میری مدد کرنا. کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں اپنی نمازوں سے اور اپنے سجدوں سے میری مدد فرمانا. یعنی اے ربیہ تمہیں گارنٹی تو مل گئی ہے جنت کی, اب یہ نہ ہو کہ تمہارے سجدوں میں کمی آ جائے, یہ نہ ہو کہ تمہاری نمازوں میں کمی آ جائے, یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے ایسی ہی بشارتیں دیتے ہیں اور پھر ان کے لوگ جو ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے ہر سنی جنتی ہے, ہر سنی جنتی ہے, حضور کے صدقے میں ہر کوئی جنت میں جائے گا. لیکن کسی سنی کو نماز معاف نہیں ہے, تو سنیوں پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں, باقیوں کی تو ایسی ہے اٹھ بیٹھ. کسی سنی پہ نماز معاف نہیں ہے. تو سیدنا ربیعہ سے ارشاد اس لیے ہوتا ہے کہ تم اپنی نمازوں سے اپنے سجدوں سے میری مدد فرمانا, اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اے ربیعہ میں جب شفاعت کر چکوں گا تو اے ربیعہ جب تمہارا درجہ اتنا بلند ہوگا سجدوں نمازوں کی وجہ سے تو تم بھی ہزاروں کی لاکھوں کی شفاعت کرو, تم بھی لاکھوں کی شفاعت کرو گے. حدیث شریف میں ہے نا کہ جو صحابی ہوں گے میرے جنت البقیع میں مدفون ہوں گے, وہ جب اٹھیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 مسلمان بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. حساب و کتاب دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى نبی کریم ثم علی نور الحلم علیک بالبرار و صحابہ و بعد وسلم دائما ابدا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یا کسی اور بزرگ کو سجدہ کرنا یہ ہمیں منع ہے, یہ ہمیں منع ہے. اور کسی قبر کو بھی سجدہ کرنا یہ منع ہے, اور یہ مسلم بات ہے کہ یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو نیت کی بات ہے, اگر دل میں تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا چاہے کسی انسان کو, بزرگ کو, یا کسی قبر کو, یا قبر کے اندر کوئی مدفن بزرگ ہے ان کے لیے سجدہ کیا دل میں تعظیم کی نیت سے تو یہ حرام ہے, جس طرح چوری کرنا حرام ہے. سمجھ گئے نا؟ کوئی اور حرام کام ہے اس طرح کا یہ ایک حرام کام ہے. اور اگر خدا سمجھ کے سجدہ کیا تو سجدہ کرنے سے پہلے ہی کافر ہو گیا, اس لیے کہ اس کو خدا سمجھا. تو کوئی یہ کہے کہ بھائی تم لوگ قبر بلا کے سجدہ کرتے ہو شرک ہے, تو بولنا بھائی اگر جس نے ان کو قبر کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنے کی نیت سے کیا تو سجدہ پہلے سے پہلے وہ تو کافر ہو چکا تھا. ہم تو جاتے ہیں سجدہ کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم اور سر بجا سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم تو صرف سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں. امام علیہ سنت کے فرزند سیدنا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ, نہ سمجھ نزدیک دیتا ہوں نظر آنا, دیتا ہوں نظر آنا. تو کوشش یہ کرے کہ جب حاضر ہو کسی مزار پر تو اتنا نہ جھکے کہ کوئی کہے رکو کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے, اس سے بھی منع ہے. لیکن اس سے پہلے محبت میں کچھ لوگوں نے ایسے اظہار محبت کیا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے مزار اقدس کے ساتھ, کہ اس کی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ قبر سے لپٹ جانا بھی, حالانکہ ابھی منع ہے نہیں کرنا چاہیے, قبر سے لپٹ جانا بھی سجدہ نہیں ہے. قبر سے لپٹ جانا بھی سجدہ نہیں ہے. سیدنا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اتبی, وہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں اتبی نے کہا کہ سیدنا علی سے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار اقدس کے پاس حاضر تھا, چند ہی روز ہوئے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کو, اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک گاؤں کا ایک آدمی آیا, اعرابی آیا, وہ تشریف لایا اور اس نے آ کر کے رونا شروع کیا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار کے پاس آ کر کے رونا شروع کیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوئی آپ کے پاس آ آئے اور اللہ سے توبہ کرے, اور یا رسول اللہ آپ بھی اس کے لیے توبہ فرمائے, اس کے لیے مغفرت چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یا رسول اللہ آپ نے تو پردہ فرما دیا, اب میری مغفرت کون کرائے گا؟ روتا رہا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پہ لپٹ کر کے دھاڑے مار مار کے روتا رہا. کچھ عرصے بعد وہاں سے چلا گیا, چلا گیا. قطبی فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا. میں سو گیا اور سویا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے, خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں اے قطبی اٹھ, اے قطبی اٹھ, اس عربی کے پیچھے بھاگ, اس کو بتا کہ اس کو اللہ تبارک تعالی نے بخش دیا ہے, بخشش ہو چکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قبر شریف سے لپٹ جانا بھی یہ سجدہ نہیں ہے, حالانکہ اس کو ابھی کرنا نہیں چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ستر ہزار صبح, ستر ہزار شام. جو فرشتے آتے ہیں نا, فرشتے آسمان سے آتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود شریف کا نذرانہ, سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے اقدس پر جھک کر کے اپنے پروں کو حضور کے روضے اقدس پر پھڑ پڑاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ روضے اقدس پر جھک کر کے اپنے پروں کو پھڑ پڑانا بھی یہ سجدہ نہیں ہے, ورنہ سب فرشتے یہ نہ کرتے ہیں, کرتے نہ کرتے, فرشتے معصوم ہیں. سنی, ہم تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, اہل سنت ہیں, تو فرشتوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ روزے اقدس پہ جا کر کے اسے لپٹ جانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, بلکہ یہ تو برکت لینے والی بات ہے. درود پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ جی کر ہم میں ان والا ہم والے کا مارا ہے صحابہ ہی ہمارے وسلم دائم میرا بدا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں حاضری دینا اور دل سے سجدے ادا کرنا, ہم اسی لیے جاتے ہیں. سب کو پتا ہے دو حرم ہیں یہاں پر, ایک حرم ہے مکہ جس میں ایک سجدہ کرو تو ایک لاکھ سجدوں کا ثواب. کتنا؟ ایک لاکھ سجدوں کا ثواب. اب دنیا دار آدمی ہو وہ یہ سوچے نا بھائی کہ بھائی جہاں پر ایک لاکھ, ایک روپیہ ڈالنے سے ایک لاکھ روپیہ مل رہا ہے تو یہ دھندا بہت اچھا ہے. اور کوئی آ کے کہے بھائی ایک روپیہ لگاؤ پچاس ہزار ملیں گے یا دس ہزار ملیں گے, تو کوئی جائے گا وہاں پر؟ نہیں جائے گا. بولے بھائی میرا دھندا اور اچھا ہے, میں ایک روپیہ لگاتا ہوں ایک لاکھ روپے ملتے, تم مجھے ایسا سودا بتا رہے ہو کہ ایک روپیہ لگاؤں تو دس ہزار ملیں گے یا ایک روپیہ لگاؤں تو پچاس ہزار ملیں گے, تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو بھائی؟ میرا یہ والا دھندا اچھا ہے. لیکن جو عاشق ہوتے ہیں نا عاشق, وہ ایک لاکھ والا چھوڑ کر کے وہاں جاتے ہیں, وہ دس ہزار لینے کے لیے بھی نہیں جاتے. دس ہزار تو مل جائیں گے, پچاس ہزار تو مل ہی جائیں گے. اصل بات ہوتی ہے سرکار کے یہاں پہنچنا, ان کی زیارت کے لیے جانا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو سجدے تو وہاں بھی کرتے ہیں, وہاں کے سجدوں کے بارے میں ہم بات ہوگی تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. تو حرم مکہ میں سجدہ کرنے کا ثواب ایک کا ایک لاکھ, مدینہ شریف میں بظاہر اس سے کم. تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اپنی نعت میں, بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دنوں کی ہوائیں جگر کی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جات چشموں سر کی ہے. اتنی اس کی تعظیم ہے کہ اگر تو سر کے بل بھی چلے تو یہ کم بات ہے, یہاں تو بہت ادب کا مقام ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدوں کا ثواب لینا ہوتا تو مکہ سے جاتے ہی نہیں مدینہ, مکہ میں بیٹھ کے سجدے کرتے رہتے, سجدوں کا ثواب لیتے رہتے. لیکن عاشق کے دل کی بات ارشاد فرماتے ہیں, اعلیٰ کہتے ہیں اسی زمین کے شعر میں کہ عشاق روضہ, روضہ شریف کے جو عاشق ہے, عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے. یہ نماز پڑھتے ہیں نا مسجد نبوی میں, کیا کرتے ہیں نماز میں, کیا کرتے ہیں؟ عاشق رسول ہیں, کیا ہے؟ عاشق رسول ہے. سجدہ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سورہ حرم جھکتے ہیں, کعبے کی طرف جھکتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے. اس کے روزہ سجدے میں سورہ حرم جھکے, آئے تو روزے کے لیے. عاشق روزہ ہے. بینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دنوں کی ہوا یہ جگر کی ہے. آگے فرماتے ہیں اس شاہ کے روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے نیت کس کی. اگر مجھے حکم مل جاتا کہ آپ کا سجدہ کرنا جائز ہے تو میں آپ کی طرف سجدہ کرتا. اس کے بعد سجدے میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے کہ نیت کی لڑکی ہے, نیت کی لڑکی ہے. دروشی پڑھ لیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 مبارک وسلم باہر میں نبدا. تو امام اہل سنت جب مدینہ شریف حاضر ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت کو دیکھا, اس نے حق کو دیکھا, یعنی مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا, میرے جسم کی حیثیت میں آ نہیں سکتا. اور آگے ارشاد ہوا حدیث پاک میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا, ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. تو امام اہل سنت نے ضرور ضرور آقا کی تو زیارت بہت بار کی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو مدینہ شریف گئے اور تڑپ رہے ہیں اللہ اللہ کے سرکار کی زیارت ہو جائے. تو آخر کار کچھ دن گزر گئے تو اپنے شعر میں لکھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اور پھر آخر میں مقتے میں عرض کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. لفظ تو دوسرا استعمال فرمایا, ہماری زبان نہیں کھلتی اس میں, فرماتے ہیں تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا ہے کہ حضور تجھ پہ کرم فرما دے اس لیے کہ تو بڑا ہے, تیرے جیسے تو بہت آتے ہیں, تیرے جیسے تو بہت ہے, بہت آتے ہیں. کوئی پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. جب یہ عرض کر دیا تو مجھے یقین ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوہ آپ نے دیکھا. اور چونکہ علماء کرام جو علماء حق ہیں وہ اپنی بڑائیاں نہیں مارتے, کچھ لوگ تو ہر کتاب میں جو ہے 40-50 خواب لکھ دیتے کہ یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا, نہیں بھی دیکھا تو بھی دیکھا تو لکھ دیتے ہیں. امام علیہ سنت اشارتاً فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, پیش نظر وہ نو بہار, سجدہ کو دل ہے بے قرار, پیش نظر وہ نو بہار, سجدہ کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے, عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے, ہاں یہی امتحان ہے. کہ ایسا جگہ دیکھ کر کے بھی انسان سجدہ نہ کرے کتنا بڑا امتحان ہے. لیکن حضور کا ارشاد ہے نا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا, تو حضور کی بات ماننے میں حضور کی رضا ہے, حضور کی بات ماننے میں حضور کی رضا ہے. 15 منٹ لگے تو آج یہ موضوع ایسا مل گیا ہے کہ بھائی ختم کرنا ہے, مزہ نہیں آ رہا, ختم کرنا نہیں چاہتا. دروش بني جل على مسلم وسلم بارك الله فيه وسلم بعد رجوع الكرم بين الحلم والكف وعلى اله وصحبه بارك وسلم دائما ابدا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدے کیسے رہے ایک سجدہ اور ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم غالب المدینہ طیبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور سجدے میں ہے سجدے میں ہے تھوڑی دیر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کے درمیان آ کے بیٹھ جائے
سبحان اللہ سبحان اللہ
شانوں کے درمیان بیٹھ جائے تو توجہ فرمائیے کوئی اٹھ بیٹھ کر رہا ہے تو اس کو مت دیکھیں توجہ فرمائیے شانوں کے درمیان آ کے بیٹھ جائے اور حضور خود ارشاد فرما چکے پہلے بھی ہم نے حدیث سنی کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے اب دوسرا رخ دیکھیے کہ اگر کوئی نانا نماز میں ہو سجدے میں ہو اور اس کا چہی کا نواسا اس کے کاندھوں کے درمیان آ کے بیٹھ جائے تو وہ کیا کرتا ہے میں دنیاوی طور پر بات کرتا ہوں تو کیا کرے گا اگر اس کو نماز مکمل کرنی ہے اگر اس کو نماز مکمل کرنی ہے تو اپنے نواسے کو ہاتھ سے اٹھا کر کے ہٹا دے گا بازو میں کر دے گا اور اپنی نماز پوری کرے گا سجدے سے اسے اٹھائے گا نماز مکمل فرمائے اور اگر نماز پوری نہیں کرنی تو پھر نماز توڑ کر کے بچے کو گلے لگائے گا اس کو پیار کرے گا دو صورتیں لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سجدے میں ہیں امام حسین آپ پر آ کر کے کاندھوں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے امام حسین کی تعلیم وہیں سے شروع ہو رہی کہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا اور امام حسین بیٹے کس کے ہیں سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہیں کہ آپ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ فتح کی آخری آیات میں محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے یوں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداء الکفار کافروں پہ بہت سخت ہیں شدید ہیں رحماء بینہم آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں تم ان کو دیکھا گیا محبوب کہ وہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں مشغول ہے کیا چاہتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا مانگتے ہیں یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ آگے ارشاد ہوتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے نمازوں کا رکوع کا اور سجدوں کا اثر یہ ہے کہ ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے کیسے کہ ان کے سجدوں کا یہ اثر ہے علماء بتاتے ہیں کہ جو آخری حصہ ہے تراہم رکعان سجدن اور یہ حصہ سیماہم فی وجوہہم یہ عام تمام صحابہ کے لیے اور سیدنا امام علی کے لیے خاص ہے آپ کے لیے خاص ہے ضمن بات عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مطلب یہ ہے کہ ماتھا جو زمین پہ رگڑ رگڑ کر کے کالا ہو جاتا ہے یہ اس کی نشانی ہے نہیں نہیں یہ اس کی نشانی نہیں ہے یہ تو غیر مسلم بھی اگر سب ٹکرائے گا نا زمین پر تو کچھ دن بعد یہاں پر ٹیکا آ جائے گا یہاں پر خشوع اور خضوع کے ساتھ جو سجدے کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے چہرے پر جو نور آ جاتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یا پھر اس نور کا ذکر ہو رہا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے چہرے کیسے چمک رہیں گے قیامت کے دن. اور اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے تو آپ کے تو چہرے کے بارے میں پہلے ہی آ گیا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کریم چہرے کو عزت عطا فرمائی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو امام حسین اس علی کے بیٹے ہیں کہ جن کو سجدے بڑے پیارے. ایک مرتبہ سیدنا علی کو تیر لگ گیا اور تیر آپ کو پتا ہے ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ کھینچو تو وہ گوشت کو پھاڑ دیتا ہے, تو لوگ کھینچ رہے ہیں تیر, سیدنا علی تڑپ رہے ہیں درد میں, کہتے مت نکال. تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں صاحب کہ اے لوگوں جب یہ سجدے میں ہو نا, یہ اللہ والے کو سجدے میں بڑا لطف آتا ہے, جب یہ سجدے میں ہو نا اس وقت تیر نکال لینا. سیدنا علی شیر خدا سجدے میں جاتے ہیں اور جیسے ہی تیر نکال لیا جاتا ہے سیدنا علی حرکت بھی نہیں فرماتا, نماز پوری ہو جاتی ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو تیر نکال لیا, وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتا تک نہیں چلا, مجھے پتا تک نہیں چلا. تو سیدنا امام حسین اس علی کے بیٹے ہیں تو سجدے سے سر نہ ہٹائیں جب تیر جو ہے نکالا جائے, محسوس نہ ہو کہ تیر نکالا جا رہا ہے. اور وہی سیدنا علی ہے کہ سجدے کی تڑپ اتنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے آپ کی گود میں جلوہ فرمائے, آرام کر رہے ہیں, اثر کا وقت جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اثر کا ٹائم جا رہا ہے, سورج غروب ہونے والا ہے. اب اس سورج کو دیکھتے ہیں اور گود میں آرام فرمانے والے سورج کو دیکھتے ہیں اور دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میری نماز نہ چلی جائے. آخر کار سورج ڈوب گیا, سیدنا علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے, ارشاد فرماتے کیا ہوا علی؟ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ میری عصر کی نماز.
اللہ,
اب یہ علی کے سجدے ہیں, عام آدمی کے نہیں, عام آدمی کے نہیں, سیدنا علی شیر خدا کے سجدے ہیں. آپ جب روتے ہیں نماز کے لے کے یا رسول اللہ میری نماز, تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے. تو سیدنا علی نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی ہے, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سورج کو حکم فرماتے ہیں, سورج پلٹ کر کے واپس آتا ہے, سیدنا علی اپنی دو رکعت نماز سجدے ادا کرتے ہیں اور پھر سورج چلا جاتا ہے. تو سیدنا علی کی نماز اور سجدے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے لیے سورج کو پلٹایا جاتا ہے. اس کے بیٹے ہیں سیدنا امام حسین, ان کے بیٹے. اور ماں کا کیا عالم ہے؟ ماں کا یہ عالم ہے کہ سجدہ ریز ہوتی ہے تہجد کی نماز کے لیے, تو ایک رکعت گزرتی ہے نا تو سیدنا بلال کی اذان کی آواز آ جاتی ہے, تو جلدی سے اپنی دوسری رکعت پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی, یا اللہ رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ میں ایک ہی رکعت پڑھ سکی, کاش کہ تم نے رات کو تھوڑا اور طویل کیا ہوتا تو میں کچھ سجدے پورے ادا کر لیتی. تو ایسے ماں باپ کے بیٹے ہیں سیدنا حسین اور ایسے نانا کے نواسے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ایسے نانا کے نواسے ہوں اور ایسے ماں باپ کے بیٹے ہوں کہ جن کے سجدے ایسے ہوں, تو پھر ایسے نواسے ایسے بیٹے کا سجدہ کیسا ہوگا؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یہ تھی فسبح بحمدک وکن من الساجدین, اور آگے تھا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اس آیت کے مصداق سیدنا امام حسین ہے کہ عبادت کرتے جا رہو اپنے رب کی, اور ایسی مخصوص عبادت میں اپنی جان لیتے ہیں کہ اس سے بڑی شاید کوئی عبادت نہیں ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے, سجدے میں اپنی جان اللہ کے واسطے دیتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کربلا کے واقعے کی طویل بات اور گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن اتنے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے نانا کا وعدہ وفا سیدنا امام حسین نے کیا, اور اس آیت کریمہ کا مصداق اگر کوئی ہے تو کچھ لوگ ہوں گے ان میں سے کم یہ سیدنا امام حسین نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے, پریکٹیکل عمل کر کے پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ سجدہ بہترین عبادت ہے, اور اللہ کی عبادت موت کے وقت بھی کی جا سکتی ہے, موت کے وقت بھی کی جا سکتی ہے, ایسا وقت بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ سجدے میں ہو اور آپ پر خنجر چلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا نعمت, کیسی عبادت, کیا رتبہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک حدیث پاک کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقتوں میں جب لوگ سنتوں کو بھول جائیں گے, اس وقت میں جب لوگ سنتوں کی احیاء کریں گے تو ایک سنت کو زندہ فرمانے والے کو اللہ تبارک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا, 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے, جتنا رتبہ بلند فرمائے, لیکن یہ فضیلت والا سب فضیلت والا جو ہے شہادت ہے, کیونکہ یہ اصلی شہادت نہیں ہے, فضیلت والی شہادت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ 3 کل شریف انسان پڑھے, 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو 1 قرآن پڑھنے کا جیسا اس کو ثواب ہوتا ہے, لیکن یہ حقیقت نہیں کہ اسے پورا قرآن پڑھا, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا ثواب دیتا ہے. تو جو سنتوں کی احیاء کرے اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب ہوگا, اس کا رتبہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اصلی شہید کا ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے داڑھی مبارک رکھ لیا, بہت بڑی نیکی ضرور ہے اس زمانے میں, لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں جو ہے اتنا ثواب پا گیا جیسے سید الشہداء اور اسے زیادہ. نہیں نہیں, یہ غلط فہمی میں کبھی نہ آنا, وہ اصلی ہے, یہ فضلی ہے, وہ اصلی ہے, یہ فضلی ہے. تو جن کے چہرے منور ہو جاتے ہیں سجدہ کرتے کرتے, ان کے چہروں پر اور ماتھے پر کبھی کبھار تھوڑا سا اثر ہوتا ہے سجدے کا, لیکن بہت بڑا نشان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے اپنے سجدوں کو پیر کو رگڑتے نہیں ہے. ایک جواب نکلی ہے کہ جو 40 دن نماز پڑھتی ہے تو اتنا بڑا شامی کباب ان کے ٹھوکڑے پر آ جاتا ہے, اتنا بڑے بھائی کہاں سے چلا کرنے گیا, چلا کرنے گیا تھا, چلم چلی کرنے گیا تھا. 40 سال ہو گئے سجدہ کرتے ہوئے, ہمارے سر پہ تو شامی کباب نہیں بنا, تیرے کھوپڑی کے اوپر اتنا بڑا جو ہے ٹیکا کیسے لگ گیا, تو زبردستی کا رگڑتے اپنے سر ہو. تو ایسے سجدے کرنے والے, زبردستی کا ٹیکہ بنوانے والے, وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتے جو خوشی اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور جو آقا کریم کی اطاعت میں سجدہ کرتے ہیں. جو آقا کریم کی اطاعت میں سجدہ کرتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے, اور جو آقا کریم کا بغض رکھتے ہیں وہ چاہے جتنے بھی سجدے کر لے ان کا ٹھکانہ وہی ہے جہاں ان کو جانا ہے. آمنۃ ناصبۃ تصلا نار حامیۃ, عمل کریں گے, مشقت اٹھائیں گے, اور ٹھکانا وہی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. ایسا ہی بڑے سجدے کرنے والا حضور کے زمانے میں گزرا, اس قوی کا نام تھا ذوالخویصرا. وہ شخص نے بڑی بدتمیزیاں کی, بہت گزرا, اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوا, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرمائے, اس خبیث نے صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بری نگاہ سے دیکھا, تعظیم کی نگاہ سے نہیں دیکھا, اور مسجد میں گیا اور اللہ کی عبادت کی خاطر بظاہر نماز شروع کر دی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ سجدہ کر رہا تھا, کون ہے جو اس کو قتل کرے, اس ساجد کو کون ہے جو قتل کرے. سیدنا ابوبکر صدیق ہر حکم پہ لبیک کہنے والے اٹھے تھے, یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں. گئے دیکھا پلٹ آئے, آ کر کے عرض کرتے, یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, زور زور سے آواز آ رہی ہے, یعنی ہمیں یہ محسوس تھا شاید یہ آدمی کافر ہے, منافق ہے, جو بھی ہے, یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے نماز. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا ہوا وغیرہ, کچھ نہیں, آپ نے صرف دوبارہ اعلان فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے, کون ہے جو اس کو قتل کرے, نمازی ہے, سجدہ کرنے والا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, غیظ المنافقین, غیظ المنافقین اٹھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں, کہ ٹھیک ہے جائے, گئے تھوڑی دیر واپس پلٹ آئے, یا رسول اللہ وہ سجدے میں ہے, سجدے میں ہے, اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے. سیدنا حضور صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے, سجدے میں وہ سجدے قبول نہیں ہیں جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے. اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن اس نے معاذ اللہ بری نگاہ ڈال کر کے نماز کو گیا تھا, تعظیم والی نگاہ نہیں ڈالتی, میں وہ لفظ بھی نہیں لینا چاہتا کیسی اس کی خراب نگاہ تھی, لیکن اس نے تعظیم والی نگاہ نہیں ڈالی تھی, خراب نگاہ ڈالی تھی, گیا تھا سجدہ کر. حضور پھر سے شاہ فرماتے کون ہے اس کو قتل کرے, تو سیدنا علی شیر خدا اٹھتے ہیں, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں, تو حضور فرماتے ہاں علی شاید تم اس کو کر سکتے ہو اگر تم اس کو پاؤ, اگر تم اس کو پا لو. جب گئے تو وہ شخص اپنی نماز اور سجدے پورے کر کے چلا گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ سجدے اللہ کو اسی لوگوں انہی لوگوں کے پسند ہیں جو اللہ کو سجدہ کریں, لیکن اولیاء اکرام کی, صحابہ اکرام کی, انبیاء علیہ السلام کی تعظیم بھی کرے, توہین نہ کرے. اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے قیامت کے دن کی طرف چلتے, ابتدا ہم نے کی تھی حضور کی تخلیق سے, اب قیامت کے دن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ جاگ رہے ہو نا بھائی, بس پانچ سات منٹ اپنی بات ختم کرتا ہوں. قیامت کا دن آئے گا, ضرور آئے گا, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, مومنوں کو ہوگا. تو جب دیدار ہوگا تو حکم ہوگا سجدہ کرنے کے لیے. تو کافر تو پہلے ہی مصیبتوں میں ہوں گے, تو ہم سنی جنتی مسلمان وہاں ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمیں جب حکم ہوگا سجدہ کرنے کا تو بد نصیبی سے ہمارے ساتھ کچھ آڑے تیڑے شامی کباب والے بھی ہوں گے, منافقین ہوں گے اس کے ساتھ میں. جب سجدے کا حکم ہوگا تو جن کی عادت ہے رکوع کرنے کی, سجدہ کرنے کی, اور انبیاء علیہ السلام کی اور علماء کرام کی تعظیم کرنے کی عادت ہے, وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. منافق جب سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پیٹھ جو ہے, اس کی کمر جو ہے لوہے کی بن جائے گی, اور جیسے ہی وہ سجدہ کرنے کے لیے ارادہ کرے گا تو اوندھے منہ زمین پر گرے گا, اوندھے منہ زمین پر گرے گا, اور اس وقت اعلان ہوگا یہ منافق ہے, اس کو گھسیٹ کر کے لے جاؤ. وہاں پر سجدے کے ذریعے معلوم ہوگا کون اصلی تھا کون نقلی تھا. پھر وہاں پر ایک عظیم الشان سجدہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آخری حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, اور ان سجدوں کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مومنین کو جب جمع کر لیا جائے گا اور لوگ پریشان ہوں گے کہ کب حساب شروع ہوگا, کب حساب شروع ہوگا, تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ کسی شفیع کو تلاش کرو, کسی شفاعت کرنے والے کو تلاش کرو. تو شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا, انشاءاللہ اس پہ مفصل گفتگو بعد میں ہوگی. صرف اس حدیث کا حوالہ دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کسی شفیع کو تلاش کرو تو لوگ جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو ملائکہ کے مسجود ہیں اور جو ہے ہمارے باپ ہیں ابو البشر ہیں, تو آپ جو ہے شفاعت سے انکار نہیں کریں گے, آپ کہیں گے میرا یہ مقام نہیں ہے, اس لیے کہ مقام کا وعدہ قرآن میں آ چکا ہے کہ کس کو دینا. یہ نہیں کہ میں گنہ گار ہوں اور میں سیاہ کار ہوں, یہ ہوں کوئی نبی یہ نہیں فرمائیں گے, یہی فرمائیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے, یہ مقام مقام محمود جو ہے وہ تو کسی اور کے لیے ہے, آپ کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الى غيري, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. انبیاء علیہ السلام کو پتا ہوگا کہ کس کا مقام ہے, لیکن بات دراصل یہ ہوگی کہ امت کو مسلمانوں کو پورے میدان محشر میں یہ بتانا ہے کہ یہ مقام اصل میں ہے کس کا, سبب اتنا ہی سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آدم علیہ السلام منع فرما دیں گے, نوح علیہ السلام منع فرما دیں گے, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام منع فرما دیں گے, موسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ مقام سیدنا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, ان کے پاس جائیں گے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا, اس مقام کے لیے, اس شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے, اس شفاعت کو جاری فرمانے کے لیے مقام میرا ہے, میں اس کے واسطے ہوں, اے میرے گنہگار امتیوں میرے پاس آؤ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو چکا ہوگا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا, اور ایک طویل سجدہ کروں گا جب تک میرا رب چاہے گا, اور رب کی طرف سے مجھے القا ہوگی وہ حمد, وہ تسبیح, وہ حمد القا ہوگی, اور میں اس حمد سے, اس تسبیح سے اللہ رب العزت کو یاد کروں گا, اس کی حمد کروں گا, تسبیح کروں گا ایسی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہیں کی ہوگی. کرتا رہوں گا, سجدے میں رہوں گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا, یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اللہ تعالیٰ, اور ارشاد ہوگا فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کو دیا جائے گا, اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے
گی.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہی ایک جملہ بتا دیا جائے, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, یہ بولنے والا کون ہے؟
کیا کہنے,
یہ ارشاد فرمانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے, اور جب اللہ رب العزت فرما دے کہ مانگو, اس کے یہاں تو ہرگز کوئی کمی کی تصور بھی نہیں, لیکن اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے اور لوگوں کو واضح کرنے کے لیے ارشاد ہوگا مانگو دیا جائے گا, اتنا بولنا بھی بہت ہے, اس کے آگے بھی ارشاد ہوگا شفاعت کرو, مانگنے کے بعد دیا جائے گا, اس کے آگے بولیے آپ کی بات سنی جائے گی, مانگو دیا جائے گا, شفاعت کرو شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی. ایک جملہ کافی تھا, مانگ لو یا بولو سنی جائے گی, اتنا بھی بہت تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتاتا, پوری کائنات کو بتاتا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جو یہ چاہے گا آج وہ کیا جائے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ اذن ہوگا تو میں کہوں گا یا میری امت, مجھے حکم ہوگا اے میرے محبوب آپ جائیے جہنم سے جتنے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں, ایک خاص کیٹیگری بتا دی جائے کہ اس طرح کے مومنوں کو وہاں سے نکالنا, جب میں ان کو نکال لاؤں گا پھر سے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, جو کی بات چلی نا یہ بہترین سجدہ ہوگا, پھر سے میں سجدہ کروں گا تو سجدے میں اتنی دیر ٹھہروں گا جتنی دیر میرا رب چاہے گا, اور وہی طرح کی حمد کروں گا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی, اسی طرح دوبارہ ارشاد ہوگا, حکم گا اپنا سر اٹھائیے عرض کیجئے مانی جائے گی, مانگیے دیا جائے گا, شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. دوبارہ جہنم سے مسلمانوں کو میں نکالوں گا. جتنے میں اللہ تبارک نے بتایا ہوگا ایک خاص پہچان بھی ہوگی کہ اس طرح کے لوگوں کو نکال دو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا, تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا, حتیٰ کہ جب آخری خیر سمجھ لیجیے آخری جو لوگ جو نکل آئیں گے جہنم میں سے, تو اس وقت ارشاد ہوگا کہ اب جہنم میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن کی وجہ سے روک دیا گیا ہے, یعنی قرآن کا جن پہ وعدہ ہے کہ ان کو جہنم سے کبھی نہیں نکلنا, صرف وہ لوگ رہ گئے یعنی کافر اور مشرک اس میں رہ جائیں گے. تمام کے تمام مسلمان اللہ کے فضل سے سرکار کی شفاعت سے سرکار کے سجدوں کے صدقے باہر نکل آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیں سیدنا امام حسین کے اس عظیم سجدے کے صدقے پکا نمازی بنائے, پکا ساجد بنائے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور 10 اور 11 محرم کی ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ